بسم الله الرحمن الرحيم سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا الشيخ حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه كأشعار احتراز اب سکھ و یار و تعلیم رضا و تسلیم یعنی اللہ تعالیٰ سے شکایت اپنے حالات کی شکایت یہ بالکل جائز نہیں ہے اور ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اور تسلیم و رضا سے رہنا چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں ظاہر کو بلا نہیں لیکن کرم لیے ہوئے ظاہر میں گو بلا نہیں لیکن کرم لیے ہوئے جس نے ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں
مضمر کے معنی چھوٹی چھوٹی
ظاہر میں گو بلا نہیں لیکن کرم لیے ہوئے ظاہر میں گو بلا نہیں لیکن کرم لیے ہوئے جس نے ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا بندوں کا عیب نہ تمام ہوتا نہیں ہے آتام بندوں کا عیب نہ تمام ہوتا نہیں ہے آتام نفس کی مرضیات کا جب تک ہوا نہیں نفس کی مرضیات کا جب تک ہوا نہیں بندوں کا عیب نہ تمام ہوتا نہیں ہے نفس کی مرضیات کا جب کی مراد ہے اجل میری یہ نامرادیاں ان کی مراد ہے اجل میری یہ نامرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ جو بھی ہو وہی عزیز تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو
کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا بھی میرے لیے جفا نہیں۔ تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں۔ نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خسددن،
نالے جدائی بائی نہ ہو
نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خسددن، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں۔ نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خسددن، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں۔ جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ، جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں۔ جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ، اختر سمجھ کے ابھی ملا نہیں، شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا بھی میرے لیے جفا
حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعض، جس کا عنوان اخلاص ہے، اخلاص، اس سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غرض ہمدردی کا سبق آج کل بہت گایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں سچی ہمدردی وہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر کسی نے ہمدردی کے طریقے نہیں سکھلائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی کا حکم فرمایا ہے اور سچے تابع داروں نے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک خارشی کتا نہایت تکلیف میں ہے اور اس کا بدن خارش سے زخمی ہو گیا ہے، ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور دوسرے کتے بھی اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، ان کو اس پر رحم آیا اور اس کو اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھ سے اس کے بدن پر دوا ملا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ ہم تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میرے تمام کاموں میں سے یہ کام پسند آیا کہ ایک روز میں چلا جاتا تھا اور جاڑے کا موسم تھا کہ ایک بلی کا بچہ سردی میں اکڑ رہا تھا، مجھ کو رحم آیا، اپنے لحاف میں اس کو لے کر سویا، یہ کام اللہ تعالیٰ کو میرا پسند آیا اور حکم ہوا کہ اس کام کی وجہ سے ہم نے تم کو بخش دیا۔ مجھ کو اس وقت حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد کی حکایت یاد آئی کہ ایک بار انہوں نے ایک کتے کا بچہ کیچڑ میں پڑا دیکھا، سردی سے اس کا برا حال تھا، کوئی حمام قریب تھا، وہاں لے جا کر اس کو غسل دلایا۔ اس کے مدت بعد اتفاق ہوا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا راستہ ملا جس کو پگڈنڈی کہا جاتا ہے اور وہ راستہ اس قدر تنگ تھا کہ دشواری سے ایک آدمی چل سکتا تھا اور دونوں طرف سے اس کے کیچڑ ناپاکی تھی۔ سامنے سے ایک کتا آ گیا اور دونوں رک گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے کتے تو نیچے اتر تاکہ میں نکل جاؤں۔ ان کو کٹ سے معلوم ہوا کہ کتے نے یوں کہا کہ کیا تعجب ہے، آج کل کے درویش اپنے آرام کو دوسروں کے آرام پر ترجیح دیتے ہیں اور پہلے بزرگ دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پر مقدم رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے دن میں تو خدا تعالیٰ کے بہت سے فرض ہیں، اگر میں ناپاکی میں سن گیا تو بغیر کپڑے دھوئے نماز کیسے پڑھوں گا اور دھونے کی مشقت میں مبتلا ہوں گا، اور تیرے ذمے میں کوئی فرض نہیں، تو اگر ناپاک ہو گیا تو تیرا کچھ حرج نہیں، سوکھ کر پھر ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ سچ ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر آپ اتر گئے اور ظاہری ناپاکی میں سن گئے تو یہ ناپاکی لوٹے سے دھل جائے گی، اور اگر میں نیچے اتر گیا اور تم ظاہری پاک صاف چلے گئے تو یاد رکھنا کہ تمہارے دل میں وہ ناپاکی پیدا ہوگی جو صاف سمندروں سے بھی نہ جائے گی، اور وہ ناپاکی اپنے کو اچھا اور بڑا سمجھنا ہے کہ اس سے اپنے اوپر گمان اور گھمنڈ پیدا ہو جائے۔ اب آپ کو اختیار ہے۔ اس سے حضرت شاہ صاحب پر حالت طاری ہوئی اور نیچے کود پڑے اور کتا پگڈنڈی سے نکل گیا۔ اس کے بعد الہام ہوا کہ اے عبد الرحیم تم کو معلوم ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ بات یہ ہے کہ تم نے اس کے ایک ہمجنس پر یعنی کتے کے بچے پر ایک مرتبہ احسان کیا تھا، ہم نے نہ چاہا کہ اس پر تمہارا احسان رہے، ہم نے اس کی ہی قوم میں سے ایک کتے کے ذریعے سے اس کے بدلے میں اتنا بڑا علم تم کو دلایا۔ سبحان اللہ، بزرگوں کی کیا شان ہے اور کیسے کیسے معاملے ان کو حق تعالیٰ کی جانب سے پیش آتے ہیں۔ صاحبوں، اس کا نام ہمدردی ہے جو ان حضرات میں تھی، اور لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں سختی بہت ہے، بڑا تعصب ہے، بات بات میں بگڑتے ہیں۔ حضرت آپ کو تعصب کے معنی ہی کیا آج تک خبر نہیں، اگر دین کے لیے جو ہو اگر دین کے لیے ہو تو وہ تعصب نہیں، اس کا نام غیرت ہے۔ تعصب کہتے ہیں ناحق کی طرفداری کرنے کو۔ سو جو شخص علماء میں تعصب بتلاتا ہے وہ اول اس بات کو ثابت کرے کہ جس چیز پر ان کو جوش آیا وہ حق تھا یا ناحق۔ میں نے ایک روشن دماغ سے کہا کہ اگر کوئی کسی سے آ کر کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی اما جان بازار میں بیٹھا کرتی تھی تو یہ بات سن کر بگڑے گا یا نہیں، اور اس شخص کے بے اختیار دھول رسید کرے گا یا نہیں کہ نالائق میری بے آبروئی کرتا ہے؟ مجھ کو تو یہ امید نہیں ہے کہ وہ نہایت نرمی سے دلیلوں سے اس کا جواب دے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ غربت کہلائے گی یا تعصب؟ کیا یہ غیرت کہلائے گی یا تعصب؟ یعنی یقیناً اس کو تعصب کہیں گے۔ تو جب اس کا اماں کے لیے جوش آیا، اسی طرح جو لوگ دین کے صدا اور شدائی ہیں اور دین کی عزت پر اپنی عزت و آبرو کو نثار کرتے ہیں، ان کو دین کے لیے جوش ہوتا ہے۔ ان کے سامنے جب کوئی بددین ایسا کلمہ پکتا ہے جس سے دین پر دھبا آئے، خاص کر جب کہ بد تہذیبی اور مسخرے پن اور معنی سے کہیں، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور اگر نہ آئے تو وہ دیندار نہیں ہے، بے غیرت ہے۔ سو یہ غصہ اور سختی تو غیرت کی بات ہوئی، اس میں رحمت اور شفقت کے خلاف کیا بات ہوئی؟ یہ حضرات تو اس وجہ سے اس درجہ رحیم اور مہربان ہوتے ہیں کہ جس کا حد و حساب نہیں۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ اگر کوئی تم کو ستائے تو نہ صبر کیجیے نہ بدلہ لیجیے. بدلہ تو اس لیے نہ لینا کہ جیسے تم کو تکلیف ہوئی ہے ایسے ہی تمہارے بھائی کو تکلیف ہوگی, اور صبر اس لیے نہ کرنا کہ صبر کا وبال اس پر پڑے گا اور پھر اس پر کوئی بلا آئے گی. سو یہ بھی تم کو گوارا نہ ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے ایک مسلمان پر وبال پڑے. اس نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ کچھ بھلا برا کہہ کر اپنے دل کا غبار نکال لیا کرو. سبحان اللہ, اصلی ہمدردی یہ ہے. ایک اور بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے بازار سے شکر خریدی اور خوب مضبوط کپڑے میں باندھ لی. گھر یہاں سے دور تھا, گھر جا کر جو کھولا تو دیکھا اس میں چیمٹی بھی ہے. اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ بیچاری گھر سے بے گھر ہوئی. تو پھر اسی جگہ واپس تشریف لائے اور اس چیمٹی کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑ آئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمدردی میں بھی حد سے نہ گزرے. بس گائے بکری کا ذبح کرنا شفقت اور ہمدردی کے خلاف نہیں, کیونکہ وہ عمل ہے خدا تعالیٰ کے حکم پر جو کہ تمام چیزوں کے مالک ہیں. حق تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے, اس لیے ایسی ہمدردی ہم نہیں کر سکتے. ایسی ہمدردی کریں گے تو خدا تعالیٰ کی خفگی اٹھانی پڑے گی, کیونکہ گائے بھینس بکری خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں. اگر ہم ان کی رعایت کریں اور ان کو ذبح نہ کریں تو خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون پر ایک حکایت لکھی ہے کہ سلطان محمود نے ایک مرتبہ ایاز کی آزمائش کی کہ ایک موتی بڑا قیمتی تھا. اس کی نسبت وزیر اعظم سے کہا کہ اس کو توڑ ڈالو. وزیر نے عرض کیا کہ ایسا نادر موتی نایاب کہاں ملے گا, اور وزیروں امیروں سے کہا, غرض کسی کی ہمت نہ ہوئی. ایاز کا نمبر آیا, ایاز سے کہا کہ یہ موتی توڑ ڈالو. ایاز نے فوراً توڑ ڈالا. پھر محمود نے غصے کے لہجے میں پوچھا کہ کیا حرکت کی؟ کہا کہ حضور خطا ہوئی. وزیروں نے ایاز کی ملامت کی کہ تو نے ایسا موتی توڑ ڈالا. ایاز نے کہا کہ بے وقوفو, تم نے تو شاہی حکم کو توڑ ڈالا اور میں نے موتی ہی توڑا جس کی شاہی حکم کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں. تو حضرات, ہماری تو ہمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ گائے کو ذبح کرو اور ہم کہیں کہ ذبح مت کرو. دوسرے اگر ہم رحم کھا کر گائے کو چھوڑ دیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم خدا سے زیادہ مہربان ہیں, حالانکہ خدا کی مہربانی کے سامنے ہماری مہربانی ہے ہی کیا چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدکار عورت اور بدکار مرد ہر ایک کے 100 کوڑے لگاؤ, اور اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ کے دین کے بارے میں یعنی اس کے حکم کے پورا کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آ جائے. پر ہم کو تو حکم کا بندہ بننا چاہیے, جہاں جو حکم ہو وہاں اس پر عمل کریں. یہ تھی ہمدردی کی تحقیق, جس کی ہمدردی کے دعوی کرنے والوں کو ہوا بھی نہیں لگی. جو بناؤ سنگھار میں مشغول رہ کر غریبوں کو ان کی ٹوٹی پھوٹی پوشاک اور بے سرو سامانی کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں. یہاں تک بیان صورت کے متعلق تھا. اب مال کو لیجئے, اور اس وقت اکثر نے مال ہی قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ مال قارون کے پاس کس قدر تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا. اگر مال کا ہونا کوئی شرافت کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کثرت سے مال ہوتا اور قارون کے پاس بالکل نہ ہوتا. لیکن اب مال ہی کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دین بھی برباد کرتے ہیں. اب تو اس پر نظر ہے کہ جس طرح ہو سکے مال ہاتھ آنا چاہیے, خواہ جائز ہو یا ناجائز, کسی پر ظلم ہو یا رحم. ایک شخص جو کہ علم کا دعویٰ کرتے تھے, سود لیتے تھے, ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ میاں تم سود لیتے ہو حالانکہ وہ حرام ہے, تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میاں چپ رہو, کس کا حلال اور کس کا حرام. یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو مال جس طرح ہاتھ لگے چھوڑنا نہ چاہیے. میں ان سے اور جو صاحب ان کے ہمرنگ ہوں کہتا ہوں کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ مال جس طرح ہاتھ آئے لے لو, سو مال تو ڈکیتی اور چوری سے بھی ہاتھ آتا ہے, یہ بھی شروع کر دو. شرع کے حکموں کو چھوڑا ہے تو سلطنت کے حکموں کو بھی چھوڑ دو, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. افسوس, ہزار افسوس, دنیا کے کاموں کے خلاف تو جیل خانے کے ڈر سے کچھ نہ کیا جائے اور حاکم حقیقی کی مخالفت پر دلیری کی جائے. بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دین کے لیے کماتے ہیں, اگر دنیا نہ ہوگی تو دین بھی درستی نہ ہوگی، دین کی بھی درستی نہ ہوگی، مگر یہ کہنا ان کا اس وقت صحیح ہوتا جبکہ ہم دیکھتے کہ وہ دنیا کی ترقی کے ساتھ دین کی بھی ترقی کر رہے ہوتے۔ ہم تو روز روشن کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر مال بڑھتا جاتا ہے اس قدر دین میں کمی آتی جاتی ہے۔ حضرات، یہ دنیا کچھ کام نہ آئے گی، اور آخرت میں کام نہ آنا تو ظاہر ہی ہے۔ ہم تو اس کا کام میں نہ آنا اور اس کے حاصل کرنے پر حسرت ہونا یہی دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی دنیا دار مرنے لگے، مرتے وقت اس سے پوچھنا چاہیے کہ دنیا حاصل کرنے کے بارے میں اس وقت تمہاری کیا رائے ہے، کیا اب بھی وہی رائے ہے یا بدل گئی؟ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ ضرور پہلی رائے سے پھر جائے گا، کیونکہ جس بازار میں وہ اب جا رہا ہے وہاں یہ سکہ نہیں چلتا جو اس نے عمر بھر جمع کیا، اور جو سکہ وہاں چلتا ہے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے جمع کرنے کو بے فائدہ بتلایا کرتا تھا۔ وہاں تو وہ سکہ چلتا ہے جو ظاہر میں تم کو کالا معلوم ہوتا ہے، اور واقعی میں وہ خالص سونا چاندی ہے۔ وہ ظاہر میں چاندی ہے اور واقعی میں لوہا، مگر اس وقت آنکھیں بند ہیں، لیکن عنقریب آنکھیں کھل جائیں گی اور حقیقت نظر آ جائے گی۔ اس وقت تو خواب کا سا قصہ معلوم ہو رہا ہے، جب آنکھ کھلے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم سراسر نقصان میں تھے۔ ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ ہمیشہ بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کمبخت، تجھ کو کیا ہو گیا، ہر روز بستر پر پیشاب کر دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خواب میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ مجھ کو سحر کے لیے لے جاتا ہے، اور جب مجھ کو حاجت ہوتی ہے کسی جگہ پر بٹھا کر کہتا ہے کہ پیشاب کر لے، میں پیشاب کر دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، شیطان تو جنوں میں سے ہے اور جن بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اس سے کہنا کہ ہم مفلس ہیں اور فاقے میں رہتے ہیں، ہم کو روپیہ کہیں سے لا دے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، اب اگر خواب میں آیا تو ضرور کہوں گا۔ روز مرہ کی طرح شیطان آیا، اس نے کہا کہ کمبخت، تو مجھ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے اور ہم فاقے میں مبتلا ہیں، ہم کو کہیں سے روپیہ نہیں دلاتا۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے نہ کہا، تیرے واسطے روپیہ بہت غلط ایک جگہ لے گیا اور وہاں سے بہت سارا روپیہ اس کے اوپر لاد دیا۔ اس روپیے کا اس قدر بوجھ معلوم ہوا کہ پیخانہ بھی نکل گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر پیشاب کا خانہ موجود ہے اور روپیے کا پتہ بھی نہیں۔ یہ حکایت تو ہنسی کی تھی، مگر اس سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس جہان کی مثال بالکل خواب کسی ہے، اور جو دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں ان کی مثال اس خواب کے دیکھنے کی ہے، اور دنیا پاخانہ ہے۔ اس وقت ہم غفلت سے خواب میں ہیں، ہم کو خبر نہیں کہ وہ کیا جمع کر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلے گی یعنی موت آئے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ مال تو ندارت مگر پاخانہ موجود ہے۔ اس وقت کہیں گے کہ ارے، ہم تو بڑے دھوکے میں تھے، جس کو ہم موتی سمجھتے تھے یہ تو سب پتھر کنکر نکلے۔ بعض لوگ شبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مولوی تو اوروں کو دنیا چھوڑنے کی رغبت دلاتے ہیں اور خود دنیا کا مال جمع کرتے ہیں۔ ہم تو جب جانتے کہ خود چھوڑ بیٹھتے، اور اگر دنیا آتی تو لوٹا دیتے۔ جواب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو برا بدلاتے ہیں جس سے آدمی غفلت میں پڑ جائے، اور ان دنیا دار ان دنیا داروں کی برائی کرتے ہیں جو دنیا میں ایسے کھپے ہوئے ہیں کہ دین کو بھی برباد کرتے ہیں اور جائز اور ناجائز کا بھی فرق نہیں کرتے، اور دنیا جو دنیا بقدر ضرورت ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو مگر غفلت میں نہ ڈالے وہ بری نہیں، بلکہ بقدر ضرورت حاصل کرنا ضرورت ہے۔ ملا جامی جب پیر کی تلاش میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو خواجہ صاحب کے یہاں بڑا ٹھاٹ تھا، ہر طرح کی دنیا کی نعمتیں موجود تھیں۔ ملا جامی آ کر بہت پچھتائے اور جوش میں خواجہ صاحب کے سامنے ہی بے اختیار منہ سے نکلا، نمردانست آنکھ کے دنیا دوست دارد، نمردست آنکھ کے دنیا دوست دارد، یعنی وہ مرد نہیں، اللہ والا نہیں جو دنیا کو دوست رکھے، اور یہ کہہ کر بہت حسرت اور افسوس کے ساتھ مسجد میں جا کر لیٹ رہے۔ خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ملا جامی صاحب کسی قرض خواہ کے تقاضے سے سخت پریشان ہیں کہ ایک جانب سے حضرت خواجہ صاحب شان و شوکت سے تشریف لائے اور فرمائے کہ درویش کیوں پریشان ہے، ہم نے جو خزانہ یہاں جمع کیا ہے اس میں سے دلوا دو۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اس وقت خواجہ صاحب اسی مسجد میں آ رہے تھے۔ آپ نے فوراً حاضر ہو کر پاؤں پر سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ میری گستاخی معاف فرما دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ خواب و خیال کا اعتبار نہیں، اب تو ملا جی کو اور زیادہ اعتقاد ہوا۔ پھر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ مصرعہ آپ نے کس طرح پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو میری بیوقوفی تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. ملا جی نے فرمایا کہ میرے منہ سے یہاں کے سامان دیکھ کر نکلا تھا, نمبر 10 آن کی دنیا دوست دار, یعنی مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. فرمایا کہ یہ صحیح ہے مگر پورا نہیں, اس کے ساتھ یہ مصرع اور ملا دو. اگر دارت برائے دوست دار, یعنی اگر دنیا کو دوست رکھے تو وہ سب یعنی حب تعالیٰ کے لیے رکھے. خلاصہ یہ کہ اگر دنیا کا مال بھی دین کے لیے ہو تو سبحان اللہ, ایسا مال دنیا نہیں بلکہ وہ سب دین ہے. مال کی مثال پانی کسی ہے اور دل کی مثال کشتی کسی. اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو ڈبو دیتا ہے, اور اگر باہر ہے تو اس کو مدد پہنچاتا ہے. اسی طرح مال اگر دل کے اندر ہو یعنی اس کی محبت دل میں جگہ پا لے تو وہ ہلاکت کا سبب ہے, اور اگر باہر رہے تو کچھ حرج نہیں. غرض کے ضرورت کے لائق تو مال بہت ضروری ہے, ورنہ پریشانی ہوتی ہے. اور پھر وہی حالت ہوتی ہے کہ نماز کی نیت باندھتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ صبح کو بال بچے کیا کھائیں گے, تو اسے مال کے حاصل کرنے سے ممانعت نہیں. گفتگو اس مال میں ہے جو غفلت کا سبب ہے اور جس کی وجہ سے دوسرے غریب بھائیوں کو حقیر سمجھنے لگے. آگے فرماتے ہیں ولاکن ینظر الی اعمالکم ونیاتکم, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں. جبکہ ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی نظر ہمارے عمل اور نیت پر ہے اور صورت اور مال پر نظر نہیں, تو صاحبو آپ اپنی نیت اور عمل سنوارنے کی فکر کرو. خدا کا شکر ہے کہ ضرورت کے موافق اس حدیث شریف کے پہلے دونوں جز تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے, آخر کی تفصیل باقی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت بیان ہو جائے گی. واعظ یہاں پر ختم ہوا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کا پہلا حصہ ختم ہوا ہے, دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه الشعب. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کا دل ہر جنگل میں ایک شاخ ہے, یعنی اس کو ہر طرح کی فکریں ہیں. بس جس شخص نے اپنے دل کو ساری شاخوں کی طرف متوجہ رکھا یعنی ہر قسم کی فکروں میں مشغول اور منہمک رہا, اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا خواہ کسی جنگل میں اس کو ہلاک کر دے. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو درست کر دیتے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنے والوں کی زندگی نہایت پرسکون ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جو چین اور اطمینان ہے, سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنتیں بیان ہو چکی ہیں. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دودھ پینے کے بعد کی دعا, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ, اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما. پلانے والے کو آخر میں پینا سنت ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت کے بعض واقعات. 8 روایت, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے. راہ میں بحیرہ راہب نصارہ کے پاس اتفاق قیام ہوا. راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچانا اور قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر سردار سب عالموں کے ہیں اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ ان کے دشمن ہیں. ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ، مبادہ ان کے ہاتھ سے ان کو گزن پہنچے۔ سو ابو طالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ کو پھر آئے۔ اور نمی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی کفالت اور تربیت میں تھے، جب ان کے عیال کے ہمراہ کھانا کھاتے تو سب کے سب شکم سیر ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ کھاتے تو وہ بھوکے رہتے۔
اللہم اللهم اصلح
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم كن لنا وجعلنا لك اللهم كن لنا وجعلنا لك اللهم كن لنا وجعلنا لك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ ایک خاتون نے دعا کے لیے کہا ہے، اس کے بچہ جو ہے وہ 3 مہینے کا ابھی ہے اور دھڑکن نہیں ہے، ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا ہے، ابھی امکان باقی ہے، خوب دعا کیجئے، اللہ پاک اس کو اس کے بچے کو حیات عطا فرماتے، عافیت اور عافیت والی اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا والی اولاد سے نواز دے، اللہ اس کے دکھ کو دور کر دے، اس کے دکھ کو خوشی میں بدل دے، اللہ ہماری جتنی جائز ضروریات ہیں اللہ غیر سے اس کی کفالت فرما دے، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے، اور جو بھی ہم مقاصد ہیں ہمارے ان مقاصد کو نیک بنا دے، اور اے اللہ ان میں ہمیں بامراد فرما دے، اور اللہ جتنے بھی ہمارے مقاصد برے ہیں یا ہمارے لیے ہماری دنیا کے لیے آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں، اے اللہ اسے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہم سے دور کر دے، ہم کو اس سے دور کر دے، اور اس کا بہترین بدل ہمیں عطا فرما، اور اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اس کی مدد فرما، نصرت فرما، خوب وسائل عطا فرما، ہمارے بچے کے مدرسہ بھی اور ہماری جامعہ حکیم الامت بھی، ہماری جامعہ اشرف المدارس بھی، اور جہاں جہاں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، خانقاہوں میں، مدارس کے اندر، اے اللہ تبلیغ جماعت میں، مدارس کے اندر، سب کے اللہ خوب حفاظت فرما، سازشیوں سے، دشمنوں سے، مکاروں سے حفاظت فرما، اور اے اللہ اس کی خوب خوب مدد و نصرت فرما، اور اسلام کو، مسلمانوں کو عزت و شوکت نصیب فرما، اور فلسطین کے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اور اے اللہ دشمنوں کا مکالا فرما، دشمن کو ذلیل و خوار کر دے، اس کی طاقت کے نشے کو اور اس کی طاقت کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو عزت و شوکت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم آمين.